حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المبلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعائے رب العزت کی بارگاہ میں کہ خدا بحقِ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ آپ کی اس مسلسل عبادت عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب سکینہ کے وسیلے سے ہماری نسلوں میں اس عزاداری کو منتقل فرمائے. بار الٰہی یہ غم حسین جو ایک عظیم نعمت ہے، بارِ الٰہی اس نعمتِ عظمیٰ کو ہماری نسلوں میں منتقل فرما، اور جو لوگ اس عزتداری کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں بارِ الٰہی تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما، سازش کرنے والوں کو نابود فرما، عزتداری کی حفاظت فرما، عزتداروں کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو مولا حسین کے حقیقی عزتداروں میں شمار فرما. ایک دفعہ اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اذان محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک دن ایسا آئے گا، اور وہ کون سا دن ہے کہ جب دنیا نابود ہو جائے گی، انسان اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا، اور عالم محشر ہوگا، عالم قیامت ہوگا. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں عالم قیامت میں، عالم محشر میں، ہر گروہ کو، ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. حضرت محترم، ہر انسان کو، ہر گروہ کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا. فلاں امام کی امت آ جائے، فلاں امام کا گرو آ جائے، فلاں امام کے پیروکار آ جائے. حضرات گرامی، امامت کا مسئلہ فقط دنیاوی حکمرانی تک محدود نہیں ہے. اگر دنیاوی حکمرانی تک محدود ہوتا تو اللہ عالم قیامت میں امام کے ساتھ امت کو نہ پکارتا. سمجھ میں آیا کہ امامت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں بھی لوگوں کی پہچان کرے گا اس کے امام کے ذریعے سے، اور آخرت میں بھی امتوں کی پہچان ہوگی اس کے امام کے ذریعے سے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور امامت کا مسئلہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آخرت سے ہے. عزیزان محترم، آپ اس دنیا میں آزاد ہو، جس کو چاہو امام بناؤ، جس کی چاہو امامت کو قبول کرو، چاہو تو اس کو اپنا امام بناؤ جسے اللہ نے اپنا تمہارا امام بنایا ہے. چاہو تو اسے امام بناؤ جسے اللہ نے تمہارا امام بنایا ہے، چاہو تو اپنی طرف سے خود امام بنا لو. اللہ نے اس دنیا میں تمہیں اختیار دیا ہے، یہ اختیار تمہارے پاس ہے کہ یہاں جسے چاہے امام بنا لو، لیکن یاد رکھنا آخرت میں وہی امام نجات دے گا جسے اللہ نے تمہارا امام بنایا تھا. لہذا امام اور امامت کا مسئلہ اتنا اہم ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی شیعوں کو امامت کے علاوہ کچھ اور آتا ہے، شیعوں کو امامت کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا، جب بھی ممبر پہ بیٹھیں گے امامت و ولایت، امامت و ولایت، امامت و ولایت. تو ذرا محترم، یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، یہ ہم پر ٹونٹ کیا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ دین میں امامت و ولایت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. ہاں، دین میں امامت و ولایت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. زانی محترم، یاد رکھیے گا، اللہ کا سارا دین اور رسول کی ساری شریعت ناکام ہو جاتی، ناقص رہ جاتی، نابود ہو جاتی اگر امامت نہ ہوتی. اور زانی محترم، میں باقی اماموں کی بات تو نہیں کرتا، اگر صرف ہمارے تیسرے امام کی سیرت کو دیکھ لیا جائے، حسین ابن علی کی کربلا کو دیکھ لیا جائے، آج ہر مسلمان کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی، حسین کی قربانی نہ ہوتی، تو نہ شریعت ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. پانی اگر ہو سکے. لہذا زانی محترم، آج اگر شریعت محمدی بچی ہے تو اسی امامت کی وجہ سے. زانی گرامی، امامت اس لیے ہم بار بار ممبروں سے بیان کرتے ہیں، اور اسی ممبر سے امامت کا بیان کرنا حق رکھتا ہے. ادھر سے اگر بیان نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے بیان ہوگی؟ یہ جو ممبروں سے بات کرتے ہیں، یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں، کاش غدیر میں علی کی ولایت کو قبول کر لیا جاتا. اگر مسلمان غدیر میں علی کی ولایت کو قبول کر لیتے تو تب ہمیں اتنے زور دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. زور اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں نے جسے اللہ نے ولی بنایا تھا، لوگوں نے اس ولی کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنی طرف سے لوگوں کو امام بنا لیا. تو ذرا محترم، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے امام بناؤ، جسے چاہے ولی بناؤ، جسے چاہو اپنا مولا قرار دو. اس دنیا میں تمہارا اختیار ہے، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی اختیار نہیں. مرنے کے بعد تمہارا کوئی اختیار نہیں. یاد رکھیے، مرتے وقت بھی علی علی ہوگا، قبر میں بھی علی علی ہوگا، عالم محشر میں بھی علی علی ہوگا، اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی علی علی کی ضرورت ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں زانی محترم، ان سب پہ روایات موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ مومن مرے یا کافر مرے یا منافق مرے، جو بھی مرے گا سب سے پہلے علی کی زیارت کرے گا. میں یموت یرانی، جو بھی مرے، یعنی کہا جو شیعہ مرے گا، جو ہمارا موہم مرے گا تو مجھے دیکھے گا. کہا نہیں، مومن مرے گا تب بھی مجھے دیکھے گا، منافق مرے گا تب بھی مجھے دیکھے گا. اللہ اکبر، دونوں علی کو دیکھیں گے. ذرا محترم،
شیعوں کے لیے محبان علی کے لیے علی بہشت کی مانند ہوں گے. لیکن ظالم محترم ایک کافر کے لیے، ایک مشرک کے لیے، ایک منافق کے لیے علی اللہ کا غیظ و غضب بن کے نازل ہوں گے، اللہ کا غیظ و غضب بن کر نازل ہوں گے. اور ظالم محترم علامہ طباطبائی نے ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ میرے استاد علامہ قاضی طباطبائی بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف. فرماتے ہیں کہ نجف میں ایک دشمن علی خاتون تھی. اللہ اکبر، محترم آپ تصور کریں کہ نجف میں بھی کوئی خاتون دشمن علی ہو سکتی، اس سے بڑی بے توفیقی کیا ہو، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو. نجف میں رہتا ہو کوئی انسان اور دشمن علی ہو، بغض علی رکھتا ہو. تو علامہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں، توجہ میری طرف کیجیے گا، مسئلہ ہے بیٹا، صلوات بھیجے محمد والے محمد. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ میرے استاد علامہ قاضی طباطبائی نے ارشاد فرمایا کہ نجف میں ایک بغض علی رکھنے والی خاتون تھی، جب اس دنیا سے چلی گئی، واصل جہنم ہوئی، تو کہا گیا کہ اس کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی تھی، اور وہ اس سے بڑی محبت کرتی تھی، اکلوتی تھی، باپ بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اکلوتی ماں تھی، اکلوتی بیٹی تھی. کہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی اور محلے والے اس کو قبر میں اتارنے لگے، اور جب قبر بند کرنے لگے تو بچی نے رونا شروع کر دیا، کہا کہ میں تو ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں بھی ماں کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں. اتنی ضد کی، اتنی ضد کی کہ لوگ مجبور ہوئے کہ کیا کریں بھائی. تو کسی بزرگ کو بلایا گیا، ان سے مشورہ کیا گیا. بزرگ نے کہا کہ دیکھو، اگر ہم اس حال میں چھوڑ دیں گے بچی مر جائے گی، تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ قبر بند نہیں کرنی، بچی کو ماں کے ساتھ لٹائیں گے، لیکن تھوڑی سی قبر چھوڑ دی جائے. اللہ اکبر، تھوڑی سی قبر میں سوراخ چھوڑ دیا جائے. تو یہ تدبیر کی گئی. عجیب بات ہے زن محترم، بچی اس قدر اپنی ماں کے لیے بے چین تھی کہ وہ مر جاتی، لہذا قبر میں چھوڑ دیا گیا. کہا کہ صبح جلدی آئیں گے اور بچی کو نکال لیں گے. بہت توجہ چاہتا ہوں زن محترم. بس رات گزری، چند گھنٹے ہی تھے، جب صبح ہوئی تو آ کر قبر کے پتھر کو ہٹایا گیا اور بچی کو نکالا گیا. لیکن کیا دیکھا؟ کیا کہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوڑ کے بچی گئے تھے، سیاہ بال تھے، 3-4 سال کی تھی، لیکن جب صبح اٹھ کے دیکھا تو بال سارے سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی. عجیب بات ہے، لوگ حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے. بچی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم تو رات کو بالکل صحیح و سالم تھی، لیکن ابھی ایسا لگتا ہے جیسے 80 سال کی بڑھیا ہو، 90 سال کی بڑھیا ہو. کیا ماجرا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ کہا کہ رات کو جب تم لوگ قبر بند کر کے چلے گئے تھے، تو پھر آسمان سے دو فرشتے آئے. ایک فرشتے کے ہاتھ میں کوڑا تھا، ایک کے ہاتھ میں دوسرا کوئی عذاب دینے والی چیز تھی. دونوں آئے، بڑے ہیبت ناک تھے. ایک دفعہ فرشتے نے پوچھنا شروع کیا، من ربو کی، تیرا رب کون ہے، تیرا خدا کون ہے؟ اس نے کہا، اللہ جل جلالہ ربی، میرا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے. پھر اس نے پوچھا، تمہارا رسول کون ہے؟ اس نے کہا، محمد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر جب اس نے پوچھا، تمہارا امام کون ہے؟ تو پھر میں نے ایک دم دیکھا، قبر میں ایک نور آیا ہے، کوئی نورانی ہستی آئی ہے. اس نورانی ہستی نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لستو بے امام ہا، میں اس بغض رکھنے والی عورت کا امام نہیں ہوں. بس یہ سننا تھا کہ دونوں فرشتوں نے ایک دفعہ میری ماں کو تازیانے مارنا شروع کیے. اللہ اکبر، وہ جو اللہ کی طرف سے فرشتوں نے میری ماں کو عذاب دینا شروع کیا بس اس عذاب کو دیکھ کر میرا یہ حال ہو گیا, میرا یہ حال ہو گیا. اللہ اکبر. زین محترم, امام چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو, امام ہر شخص کی قبر میں بھی آتا ہے, روح قبض کرتے وقت بھی آتا ہے, قبر میں بھی آتا ہے. اور سوال امامت کا ہوتا ہے, رب کے بعد رسالت کے بعد تیسرا سوال ہے امامت کا. اذان محترم, اگر امامت کے امتحان میں ناکام تو پھر ربوبیت کے امتحان میں بھی ناکام, رسالت کے امتحان میں بھی ناکام, ہر امتحان میں ناکام. تو اذان محترم امامت کا مسئلہ اتنا ہے. تو سب سے پہلی چیز, اگر ہم نصرت امام کرنا چاہتے ہیں, نصرت امام کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت امام زمانہ, معرفت امام. اور معرفت امام کا معنی کیا ہے؟ معرفت امام کا معنی یہ ہے کہ امام کو پہچانے بھی اور یہ سمجھے کہ یہ امام حجت خدا ہے, خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے, خدا کی طرف سے امام بنایا گیا ہے, لوگوں نے اسے امام نہیں بنایا, اللہ نے اسے امام بنایا ہے. لہذا اذان محترم نصرت امام کے لیے سب سے پہلی چیز ہے معرفت امام, امام کو پہچاننا بھی اور امام کو حجت خدا ماننا بھی اور خدا کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض سمجھنا. ٹھیک ہے, حجت خدا مانو, اللہ کی طرف سے مانو اور امام کی بھی بات مانو. بھائی ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں نا, کرتے یا نہیں کرتے؟ ہر مسلمان کہتا ہے میں آل محمد کو چاہتا ہوں. اگر وہ یہ نہ کہے تو اس کا ایمان خطرے میں, اس کی عبادات خطرے میں, چونکہ بن حب آل محمد ہر عبادت بیکار ہے. یہ تو واجبات میں سے نا دار محترم. اگر کوئی انسان عبادت کرے اور دل میں بغض آل محمد رکھے اور ساری زندگی عبادت کرے, اللہ اس کی ایک عبادت بھی قبول نہیں کرے گا, ایک عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں بغض آل محمد ہے, بغض علی ہے. جس کے دل میں بغض علی ہو اللہ اس سے کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. تو دار محترم بس معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہمیں اطاعت بھی کرنا فرض ہے. ہمارے اور دوسرے مسالک کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں محبت ہی کافی ہے, اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی محبت ہوتی وہ ہے جس میں اطاعت بھی شامل ہو. محبت تو ہوتی وہ ہے. ایک بیٹا جو ہے رات بھر اما سے کہتا رہے اما مجھے بڑی محبت آپ سے, ابا بڑی محبت آپ سے, ساری رات سارا دن یہی بولتا رہے بڑی محبت, بڑا عشق, بڑا چاہتا ہوں, جان دے دوں گا آپ کے اوپر, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. لیکن ماں کہے بیٹا ذرا مجھے پانی کا گلاس تو پلا دے, تو بچہ کہے ماں بھی تھوڑی دیر میں پلاتا ہوں. پھر ماں کہے بیٹا پانی تو پلا دے, ادھر ماں ابھی تھکا ہوا ہوں پلاتا ہوں نا. پھر ماں کہے پانی پلا دے, تو ماں پلا کر سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ بھائی یہ کیسی محبت ہے کہ چھوٹی سی میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا, چھوٹی سی میری احتیاج کو پورا نہیں کر سکتا, ایک چھوٹے سے امر پر میرے لبیک نہیں کہہ سکتا. تو آپ سوچے ذرا محترم کہ محبت میں اگر کوئی اطاعت نہ کرے اپنے محبوب کی تو اسے حقیقی محبت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے جان محترم کہ محبت ہوتی وہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل محمد سے
محبت بھی مانگی ہے اور مودت بھی مانگی ہے. مودت ایک اسٹیپ آگے ہے محبت سے, اور اس میں لازمی شرط کیا ہے؟ اطاعت آل محمد. اطاعت آل محمد. تو در محترم یہ تمام جو ہمارے دیگر مسلمان بھائی ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آل محمد کو مانتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں اطاعت فرض نہیں. اور ہم آل محمد کے چاہنے والے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو محبت بھی فرض ہے اور مودت بھی فرض ہے, اور مودت کا تقاضا ہے اطاعت بھی کرنا آل محمد, یعنی ان کو ماننا بھی ہے, ان کی ماننا بھی ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. لہذا زہر محترم بہت اہم مسئلہ خود فضیل ابن یسار امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس آیت کے بارے میں ڈسکس شروع ہو گیا, ڈسکشن ہوا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. کیا عالم محشر میں ہر قوم کو, ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو, اپنے زمانے کے امام کو پہچان. اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام کا ظہور جلد ہوگا یا دیر سے ہوگا. ٹھیک ہے, امام کا ظہور جلد ہو یا دیر سے ہو, تمہاری زندگی میں ہو یا تمہاری زندگی کے بعد ہو, اگر تم نے امام کی معرفت حاصل کر لی تو پھر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب امام کا ظہور ہوگا. چھٹے امام رشاد فرما, جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی اگرچہ کہ تم اس دنیا سے چلے بھی جاؤ تب بھی اللہ تمہیں زندہ کرے گا اور امام کے لشکریوں میں شمار فرمائے گا, امام کے لشکریوں میں شمار فرمائے گا. اور فرمایا کہ اس طرح سے اللہ تمہیں لشکریوں میں شمار فرمائے گا کہ امام زمانہ کے پرچم تلے تم امام کے دشمنوں سے جنگ لڑو گے. اللہ اکبر. معرفت زانی محترم اتنی ضروری ہے. اور اگر انسان زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لے تو معرفت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ محبت ہے, محبت ہے اور مودت ہے. لہذا روایت کے اندر ہے کہ المحبت شعبۃ من المعرفہ, محبت معرفت کی ایک شاخ ہے. اصل کیا ہے؟ معرفت ہے. اگر معرفت حاصل ہو گئی تو بھی ہو گئی. بھئی ایسا کس کچھ ہو سکتا ہے کہ انسان کسی مجہول چیز سے جسے جانتا نہ اس سے محبت کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جب آپ اس کو پہچانتے ہی تو محبت کیسے ہوگی؟ پہلے معرفت ہوگی پھر محبت ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب محبت ہوگی اطاعت خود بخود آ جائے گی, اطاعت خود بخود آ جائے گی. دیکھیں ازان محترم یہ جو حضرت سلمان ہے نا, حضرت سلمان وہ کون ہے؟ عجمی ہے, عجمی ہے. آل محمد کون ہے؟ عربی ہیں. یہ سادات میں سے ہیں, سلمان غیر سادات میں سے ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی بھائی بولے نا, سلمان غیر سید ہے, آل محمد سادات ہے, یہ عجمی ہیں وہ عربی ہیں. سلمان کہاں, رسول اللہ اور آل محمد کہاں؟ نہ خاندان ملتا ہے, نہ قبیلہ ملتا ہے, نہ زبان ملتی ہے, کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن کیا ملتا ہے؟
ملتا ایسے ہے کہ جب سلمان علی کی ذات میں ضم ہو گئے اور علی کی معرفت حاصل کر لی اور معرفت حاصل کرنے کے بعد علی کی محبت میں ایسا کھو گئے جیسے لوہا آگ میں جب ڈالا جاتا ہے اور جب ایک خاص درجہ حرارت پر پہنچتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا آگ کہاں ہے اور لوہا کہاں ہے. لوہا آگ بن جاتا ہے, آگ کی شکل اختیار کر جاتا ہے, آگ کی حرارت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا لوہا کیسا ہے, لوہا کہاں ہے, آگ کہاں ہے. زانی محترم, جس طرح سے آگ اور لوہے کا پتہ نہیں چلتا, ایسے ہی مولا اور مولا کے ماننے والوں کا پتہ نہیں چلتا. جب اللہ کے ولی کو تم ولی مانو گے اور اس کی ذات میں ضم ہو گے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ تم بھی ولی بن جاؤ گے. تم بھی ولی بن جاؤ, تم علی کی ذات میں ڈوب جاؤ, اللہ تمہیں ولی بنا دے گا. جیسے لوہا آگ میں گیا تو آگ بن گیا. البتہ آگ آگ ہے, لوہا لوہا ہے, آگ آگ ہے, لوہا لوہا ہے. صفات تو اس نے لے لی لیکن پھر بھی آگ آگ ہے, لوہا لوہا ہے. اسی طرح سے زین محترم, سلمان نے علی سے سب کچھ لے لیا لیکن پھر بھی علی علی ہے, سلمان سلمان ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور حضرت محترم, کسی نے دیکھا حضرت سلمان کو, سلمان منا اہل البیت, دیکھا کہ علی آگے آگے جا رہے اور سلمان پیچھے پیچھے جا رہے, لیکن کیسے جا رہے, حیران رہ گیا. دیکھ کہا جہاں علی کے نقش پا تھے وہیں سلمان کے نقش پا تھے, یعنی ایک ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں, اتنا دقیق تھے کہ علی کے راستے سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤ, لہذا علی کے نقش پا پر چل رہے ہیں. زین محترم, یہ سلمان کا کمال ہے لیکن اکمل کمال نہیں ہے, پورا کمال نہیں ہے. سلمان کا پورا کمال کیا ہے بھائی؟ نقش قدم پر تو کوئی بھی چل سکتا ہے, میں آگے آگے چل رہا ہوں, کوئی میرا بیٹا میرے پیچھے پیچھے چلے, ٹھیک ہے, میرے نقش پا کے اوپر قدم رکھے تو کوئی بڑی بات نہیں. تو زین محترم, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بڑی بات کیا ہے جس کی وجہ سے سلمان منا اہل البیت بنے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ سلمان علی کو دیکھتے تھے اور علی کے دل کا حال پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ابھی علی مجھ سے کیا طلب کرنا چاہتے ہیں, کیا علی کی حاجت ہے, کیا علی مجھ سے چاہتے ہیں. جو علی چاہتے تھے ویسے ویسے سلمان کرتے جاتے تھے, تو اللہ نے سلمان کو سلمان منا اہل بیت بنا دیا. سلوات بھیجے محمد والے محمد. لہذا ہم سب کو کہا گیا ہے کہ آل محمد کے راستے پر چلو, اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہم آل محمد کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ذرا محترم, وہ شیعہ کیسا ہے؟ البتہ شیعہ کہنا تو خیر بہت بڑی بات ہے, نہ میں شیعہ ہوں اور شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ شیعہ ہوں, لیکن میں کم از کم اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں محب تو ہوں علی کا, لیکن شیعہ ہونا بہت بڑی بات ہے. تو وہ علی کا محب کیسا ہے جو علی کی بات نہ مانتا ہو؟ توجہ میری طرف. وہ علی کا محب کیسا ہے کہ جو علی کی بات نہ مانتا ہو؟ ایسا ممکن ہے زانِ محترم؟ سلمان علی کے محب ہیں, عاشق ہیں, علی کی ذات میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور علی کوئی کام کہیں اور علی اور سلمان اسے انجام نہ دے, ایسا ممکن نہیں ہے زانِ محترم. سلمان تو سلمان اس لیے بنا, ابو ذر اسی لیے ابو ذر بنا, مقداد اسی لیے مقداد بنا کہ وہ علی کی ذات میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ علی زبان پر کوئی چیز نہیں لاتے تھے, دل کا حال پڑھ کر علی کی خواہشات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے.
ہم سب پر فرض ہے. ہم نہ علی بن سکتے ہیں نہ سلمان بن سکتے, ہم تو قمبر بھی نہیں بن سکتے, قمبر بھی نہیں بن سکتے. قمبر تو کیا, قمبر کے جوتوں کی خان بھی نہیں بن سکتے. لیکن کوشش کرنا ہم سب کا فریضہ ہے. آل محمد کے چاہنے والے اللہ کی اطاعت میں کوشش ضرور کرتے, کوشش ضرور کرتے. ظاہر مطلب زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا, کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. آل محمد کا چاہنے والا وہ ہے کہ جو معرفت بھی رکھتا ہے, آل محمد کی محبت بھی رکھتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے. خدا کے لیے ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس سے ایک نوجوان ہمارا بے عمل بنے. بڑے تعجب کی بات ہے, اسی منبر سے ہم با عمل نوجوانوں کو بے عمل بنا رہے ہیں. یہ کیسی زن محترم ہم مجالس پڑھ رہے, یہ کیسی عزاداری کر رہے ہیں. عزاداری تو بے عمل لوگوں کو با عمل بنانے کے لیے. جو لوگ اطاعت نہیں کرتے ان کو اطاعت کی طرف راغب کرنا ہے, جو لوگ محبت نہیں کرتے آل محمد سے ان کو محبت کی طرف راغب کرنا ہے, جو لوگ معرفت اہل بیت نہیں رکھتے انہیں معرفت عطا کرنا ہے. یہ کیسی مجلس ہے کہ جس میں ایک شخص با عمل آئے اور اسے بے عملی کی طرف رغبت دلائی جائے. نماز اور مجلس کا کہاں سے جھگڑا آ گیا؟ امام حسین اور اللہ کا کوئی جھگڑا ہے؟ بولے بھائی, امام حسین اور اللہ کا کوئی جھگڑا ہے؟ تو امام حسین کی عزاداری اور اللہ کی نماز کا بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ آپس میں ایسے ہی ہیں جیسے نماز اور روزے کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, نہ نماز روزے سے ٹکراتی ہے نہ روزہ نماز سے ٹکراتا ہے. ایسے ہی مجلس عزا اور نماز روزہ حج زکات کا کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. عزادار تو ہوتا وہ ہے جو عمل کرتا ہو, عمل کرتا ہو. میں کہہ رہا ہوں نہ ہم سلمان بن سکتے ہیں نہ ابوذر بن سکتے ہیں, لیکن اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر سکتے ہیں. کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. افسوس کے بعد بات ہے زن محترم کہ ہم عمل کو, عقیدے کو قبول کریں عمل کو چھوڑ دیں. آمنو عمل الصالحات, پورے قرآن کے اندر آمنو بھی ہے عمل الصالحات بھی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے زن محترم, مجالس عزا ہماری معرفت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے, دین سے نزدیک کرنے کا ذریعہ ہے, اہل بیت سے رشتہ بڑھانے کا ذریعہ ہے, عبادت اور عمل سے نزدیک کرنے کا ذریعہ ہے, امام زمانہ کی معرفت ایجاد کرنے کا ذریعہ ہے, امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیاری کا ذریعہ ہے. یہ سارا محرم امام زمانہ کے ظہور کی تیاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا ابھی خون حسین کا بدلہ باقی ہے, خون حسین کا بدلہ باقی ہے, انتقام باقی ہے. انتقام کون لے گا؟ وہ لے گا جو آنے والا ہے, وہ لے گا جو بارہواں امام ہے, وہ ابھی آنا ہے. تو یہ عزاداری اسی کی یاد میں ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو کر امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لیں گے. ٹھیک ہے, انتقام لیں گے. تو جب امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے نا جو امام زمانہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کام کرنا چاہیے جو امام زمانہ چاہتے ہیں. اگر ہم وہ کام نہ کریں جو امام زمانہ ہم سے چاہتے ہیں تو ہم کیسے ان کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ یہ غیبت امام کیا ہے؟ یہ تیاری ہے, پریکٹس ہے. پریکٹس ابھی کیا کرنا ہے؟ تمرین کرنی ہے, پریکٹس کرنی ہے. کس کی؟ لشکر امام زمانہ میں شامل ہونے کے لیے. لشکر امام زمانہ میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ واجبات کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ بھی. واجبات تو زن مطلب ایک حصہ ہے چھوٹا سا, باقی اجتماعی کام ہے. بہت بڑا جو ہمارا ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے؟ خود عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کرنا, خود تشیع کی حفاظت کرنا, نصرت امام میں دنیا بھر کے شیعوں کی مدد کرنا, خود اپنے ملک کے اندر شیعوں کی مدد کرنا. پارا چنار میں کوئی مسئلہ ہو
اور ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں, تو آپ کیسے شیعہ ہو, کیسے منتظر ہو امام زمانہ کے؟ بارا چنار کے لوگ معاشرے میں ہوں اور ہم لا تعلق ہوں, ہم کہتے ہیں آپ ہمارا ان سے کیا تعلق, تو پھر آپ کا امام زمانہ سے کیا تعلق؟ امام زمانہ کا تو پارا چناریوں سے تعلق ہے, آپ کا امام زمانہ سے اگر تعلق ہے تو پارا چناریوں سے بھی تعلق ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا جناب محترم, آئمہ کی سینکڑوں احادیث ہیں, درجنوں احادیث ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آل محمد کا چاہنے والا وہ ہے کہ جو شیعان آل محمد کی مدد کرنے والا ہے. اگر آپ کو دوسرے شیعوں کی فکر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے امام زمانہ کی فکر نہیں ہے آپ, اور الحمدللہ آپ سب کو, میں تو صرف تذکر ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایسا سوچتے ہیں, الحمدللہ آپ سب مجھ سے آگے ہیں اس حوالے سے, آپ سب کے اندر جذبہ ہے الحمدللہ شیعوں کی مدد کرنے کا, آل محمد کے دین کی مدد کرنے کا, اور عزداری سید شہدا کے تحفظ کا, اسلام میں استقامت دکھانا ہم سب پر فرض ہے. زہر محترم آل محمد کی نصرت کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ استقامت دکھانا ہے. بس ایک جملہ یہ عرض کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کہ قرآن یہ جو ارشاد فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں, جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور انہوں نے اس راہ میں استقامت دکھائی, تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو خوف نہ کھاؤ, حزن نہ کرو, مغموم نہ ہو, ٹھیک ہے, اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی انسان اللہ کو اپنا رب مانے, رسول کو اپنا, محمد کو اپنا رسول مانے, اور 12 اماموں کی امامت کا قائل ہو, ایک امام کے بعد دوسرا امام, دوسرے امام کے بعد تیسرا امام, 12 اماموں کی امامت پر استقامت دکھائے, تو آسمان سے فرشتے نازل ہو کر اس کو بشارت دیتے ہیں جنت کی, اور کہتے ہیں کہ دیکھو نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ, انشاءاللہ جنت تمہارے لیے ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. سلوات پر محمد, محترم معرفت, محبت, اطاعت اور استقامت, یہ استقامت تا ظہور امام زمانہ ہے. اور آج کل جس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو, میں ایک نوجوان کی کال آئی ہے, اس نے کہا امامت کے بارے میں شک کر رہا تھا, یعنی وہ لوگ کے جو امامت کے دشمن ہیں انہوں نے اتنے شبہات ایجاد کر دیے, یونیورسٹی کا بچہ وہ مجھ سے امامت کے بارے میں دلیلیں مانگا کہ قرآن سے دلیل لائیں, میں نے اس کو کئی دلیلیں دی, ابھی بات چیت چل رہی میری, لیکن حیران ہوں ایک سید, ایک عزادار گھرانے کا بچہ وہ امامت کے بارے میں مشکوک ہو گیا. عزیزان محترم میں جوانوں سے کہتا ہوں عزاداری سید الشہداء بہت بڑی نعمت ہے, اگر انسان عزاداری سے تمسک اختیار کرے, مجالس عزا میں اگر آ کر بیٹھے, تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے پائے زبات میں کبھی لغزش نہیں آنے دے گا, یہ حسین ابن علی ہے جو آپ کو نجات دے گا. تو عزیزان محترم اس وقت خود عقیدے کے اندر, عقیدہ امامت میں استقامت دکھانا یہ ہم سب پر فرض ہے, اور اپنی نئی نسلوں تک استقامت کا پیغام پہنچانا, امامت کا پیغام پہنچانا یہ بہت ضروری ہے. اور ان منبروں سے ظاہر مورب اسی طرح سے معرفت امام بیان کرنے کی ضرورت ہے, امامت کیا ہے, امامت کے تقاضے کیا ہے. میں نے بڑی زحمت دی آپ کو ظاہر مورب, آج اس ننی زہرا کا تذکرہ کرنا ہے جسے حسین نے اپنی نماز شب میں رو رو کے مانگا تھا. اجرکم اللہ. عزاداروں یہ وہ بچی ہے جسے حسین نے اللہ سے نماز شب میں مانگا تھا. آپ سوچو جب امام معصوم اللہ سے کسی کو مانگے
تو اس بچی کا مقام کیا ہوگا, اس بچی کی عظمت کیا ہوگی جو حسین کے دلوں کی دل کی ٹھنڈک ہے, جو حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حسین سکینہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے, اور سکینہ حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے. عزاداروں, یہ وہ بچی ہے جسے کوفہ و شام کے بازاروں میں رونے نہیں دیا جاتا تھا. یہ وہ بچی ہے جب بھی اپنے بابا پر روتی تھی نا, کبھی شیر تماچے مارتا تھا, کبھی بولی تازیاں نے مارتا تھا. عزادار, حسین کو اپنی اس بچی سے بڑی محبت تھی, اور یہی وجہ ہے کہ سب سے آخری الوداع جب حسین نے کیا ہے وہ سکینہ سے کیا ہے. اجر اللہ عزادار, بس میرا مولا حسین آیا رخصت آخر کے لیے اور آ کر کہا زینب آخری سلام, ام کلثوم آخری سلام, میری لاڈلی سکینہ میرا آخری سلام, اور اس کے بعد عالم محشر میں تم سے ملاقات ہوگی. عزاداروں, بس جناب زینب سے رخصت ہوئے, مولا سید سجاد سے رخصت ہوئے, اب جو میرا مولا خیمے سے باہر نکلا ہے نا, گھوڑے پر سوار ہوا, زلجنا سے ایک جملہ کہا, زلجنا بس یہ آخری سفر ہے, اس کے بعد تجھے زحمت نہیں لوں گا. زلجنا بس مقتل میں چھوڑ کے آنا ہے, واپس نہیں آنا. عزاداروں, زلجنا سے مولا کہہ رہے چلو, زلجنا نے چلنے سے انکار کیا. میرے مولا نے کہا زلجنا اکبر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا, عباس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا, زلجنا کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. عزادارو, زلجنا نے رونا شروع کیا, زمین کی طرف اشارہ کیا. اب تو حسین نے زمین کی طرف دیکھا نہ کیا دیکھا, ننی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی اپنے بابا کے زلجنا سے کہہ رہی تھی, میرے بابا کے زلجنا چچا پاس بھی گئے تھے واپس نہیں آئے, بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے, میرے بابا کو میدان کربلا ملا لے کے جا. عزاداروں, حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. زیادہ اس بارے میں آپ سے عرض نہیں کرنا چاہتا, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. عزاداروں, اس بچی کو آغوش میں لیا, کسی طرح سے بچی کو تسلی دی, خدا حافظ کیا. عزاداروں, ایک دفعہ پھر یہ زلجنا جب خیمے کی طرف آیا ہے نا, ایک دفعہ جب خیمے کی طرف آیا کس طرح سے آیا, زین ہلکی ہوئی تھی, زلجنا کی پیشانی کے اوپر خون لگا ہوا تھا. عزاداروں, خالی زلجنا آیا ہے خیمے میں, ایک دفعہ تمام بیویوں نے گھیرا ڈال لیا, ہر بیوی نے بیان کرنا شروع کیے. ایک 3.5 برس کی بچی آگے بڑھی, کٹی ہوئی باگوں کو پکڑ کر پوچھا, زلجنا میرا بابا خیمے سے پیاسا گیا تھا, اتنا بتلا دے میرے بابا کو پیاسا مار ڈالا یا کسی نے پانی بھی پلایا. اجرکم اللہ. عزاداروں, یہ وہی بچی ہے نا شام غریبہ میں, شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان جب جناب زینب نے بیوی ام کلثوم کے ساتھ مل کر بچوں کو گننا شروع کیا, ایک دفعہ غور کیا کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی, پریشان ہو گئی. عزاداروں, بس ایک دفعہ مقتل کی طرف چلی اور کہتی جاتی ہے سکینہ کہاں ہو, میرے بھائی کی نشانی کہاں ہو, میری لاڈلی سکینہ کہاں ہو. عزاداروں, دونوں بہنیں چلی مقتل کی طرف, جب پہنچی ہے نا دیکھا نشیب میں 3.5 برس کی سکینہ ایک سر مریدہ لاش کے ساتھ سو رہی ہے. پاس آ کر کہتی ہے سکینہ کہاں سو رہی ہو, ایک دفعہ سر مریدہ لاش سے آواز آئی, زینب آہستہ بولو میری بچی سکینہ ابھی رو رو کے سوئی ہے. ایک دفعہ جناب زینب نے اس بچی کو اٹھایا, بچی کو اٹھا کر پوچھا بیٹا کہاں سو رہی ہو, کہا پوپی اما آپ کو جانتی ہے نا, میں اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں, جب مجھے نیند آئی نا
تو میں بابا کو تلاش کرتے کرتے جب اس لاش کے پاس پہنچی میں کہتے جاتی تھی میرے بابا کہاں ہو میرے بابا کہاں ہو. اب بچی کہتی ہے کہ اس لاش سے آواز آئی الیا یا بھلیا میری لاڈلی سکینہ تیرا بابا یہاں ہے. بس ایک منزل اور آپ کی زحمتیں تمام. عزاداروں بس یہی وہ بچی ہے نا کہ جب زندان شام میں اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی کہتی جاتی ہے مجھے میرا بابا چاہیے مجھے میرا بابا چاہیے. میں بڑی دیر سے اپنے بابا سے نہیں ملی میں اپنے بابا سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. عزاداروں بچی اتنا روئی کہ بچی کے رونے کی آوازیں یزید کے دربار میں جب پہنچی ہے نا ایک دفعہ یزید نے پوچھا کیا بات ہے یہ کون رو رہا ہے ہماری نیند کون خراب کر رہا ہے. کہا حسین کی ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو بلا رہی ہے. ایک دفعہ یزید نے حکم دیا کہ تشت میں رکھ کر حسین کے سر کو بچی کو دے دیا جائے. عزاداروں بس تشت لایا گیا ایک دفعہ بچی کے سامنے تشت کو رکھا گیا. اب جو بچی نے رومال ہٹایا تھا اللہ کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے. عزاداروں 3.5 برس کی بچی ہے ایک دفعہ جب رومال ہٹاتی ہے کیا دیکھتی ہے کٹا ہوا سر ہے. ایک دفعہ دیکھ رہی ہے سر میں بھی خون ہے ریش مبارک میں بھی خون ہے. بچی نے ایک دفعہ سر کو اٹھایا اپنی آغوش میں لیا ایک دفعہ بیان کرنا شروع کیے میرا بابا آپ کی ریش مبارک کو کس نے خون سے رنگین کیا بابا آپ کی رگے گردن کو کس نے کاٹا بابا اس کم سنی میں کس نے مجھے یتیم کیا بابا آپ کے بعد شیور نے مجھے تماچے مارے بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے بابا شیور نے مجھے بڑے تازیارے مارے بابا بابا کرتی کرتی سکینہ نے اپنے لب اپنے بابا کے لبوں پر رکھ دیے اور زندان میں خاموشی چھا گئی. عزاداروں جیسے ہی خاموشی چھائی نا سید سجاد آگے بڑھے آواز بلند کی انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد کلمہ ارسجا کیوں. کہا پھوپھی اماں میری بہن سکینہ اپنے بابا کے پاس ماتم سکی